نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
آپ کے خیال میں ہمارے اندر اور عام معاشرے کے اندر کس چیز کا فرق نظر آنا چاہیے؟ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. مثلا اگر ہم نے کھانے کے آداب ہاسٹل میں سیکھے اور ان پر روز وہاں عمل کرتے ہیں تو ٹرپ میں آ کر بھولنا تو نہیں ہے نا ہمیں, ہے نا؟ یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہی کہ مجھے ہاسٹل والوں سے کوئی شکوہ ہے, میں تو پہچانتی بھی نہیں سب کو, لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہاسٹل میں تقریباً 100 سے زائد لوگ ہیں, تو میں صرف راؤنڈ لیا تھا بیچ میں کہ کیا 100 لوگ بھی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عموماً جو دیکھا گیا وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو روٹین کا کام ہوتا ہے نا وہ ٹھیک کر لیتے ہیں لوگ, لیکن دو مواقع پر لوگ اپنا آپ بھلا دیتے ہیں یا دین بھلا دیتے ہیں. ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ایک غم کا موقع ہوتا ہے. یہ دونوں انتہائی جذباتیت کے وقت ہوتے ہیں نا. آج خوشی کا موقع ہے تو ہم اس خوشی کے موقع سے ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں. آج کس ڈسپلن کی پرواہ, یا آج کا دن تو آزادی کا دن ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام نے عید کے دن بھی ایک نماز رکھی ہے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ عید کے دن ایک زائد نماز کیوں ہے, اس کی کیا حکمت ہے؟ یعنی عید تو عید تھی, خوشی کا دن تھا, جو چاہے کوئی کرے, جب چاہے سو کے اٹھے, جب چاہے کھائے, جب جہاں جو چاہے کرے, لیکن اس دن بھی. اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے کیا کہا گیا؟ کہاں اکٹھے ہو؟ کھلی جگہ پر, مسجد میں نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری فیصل مسجد میں ہوتی ہے, اس سے شاید آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, یا ہر ایک نے 1.5 انچ کی مسجد الگ بنائی ہوئی تو اس میں پڑھتے ہیں. لیکن اصل عید کی نماز جو ہوتی ہے نا وہ اوپن میں ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگ اس میں اکٹھے ہونا مقصود ہوتا ہے نا, اجتماعیت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ وہ عورتیں بھی نکلیں نماز جن کو نہیں پڑھنا, تاکہ وہ کیا دیکھیں؟ مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیکھیں, کیونکہ اس اجتماعیت کو دیکھ کر ایک جوش پیدا ہوتا ہے, ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے, ایک خون جوش مارتا ہے جیسے نا. تو مسلمانوں کا کسی بھی جگہ پر اکٹھا ہونا جو ہے یہ بذات خود ایک اجتماعیت اور اتفاق اور اتحاد ایسی چیزیں ہیں کہ جو اپنے اندر بڑا روب رکھتی ہیں, اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو روب نہیں ہوتا. جیسے جنگ احد کے موقع پر آتا نا کہ احد میں کیا ہوا تھا کہ وتذهب ریحکم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری شان چلی جائے گی, تمہارا روب چلا جائے گا. تو جب ہم افتراق کا شکار ہوتے ہیں, اختلاف کا شکار ہوتے ہیں, آپا دھاپی کا شکار ہوتے ہیں, خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں, تو کسی کی بھی شان نہیں رہتی, ہے نا, کسی کی بھی نہیں رہتی. اگر کچھ لوگ ہوں بھی تو باقی نہ ہو. تو اسی لیے بعض مواقع پر سب کا ایک جیسا عمل کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جسے میں بات کر رہی تھی کہ شادی اور غم کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لو آج تو شادی ہے, آج بھی یہ نہ کریں. اچھے خاصے دیندار لوگوں کو دیکھا گیا, اس دن حجاب کی پرواہ نہیں کرتے, اس دن نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے, لیٹ کر کر کے پڑھتے ہیں, اس دن اور بہت سی خرافات کرتے ہیں. اسی طرح غم کا موقع ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آج بھی یہ کریں گے, آج تو غم ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے کسی نے تعریف کی کسی کی, بہت نا فلاں شخص بہت اچھا ہے. آپ نے پڑھا ہو نا یہ واقعہ, انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا, اور کیا تم نے اس کے پڑوس رہے ہو, ان سے لین دین کیا ہے؟ اگر یہ دو چیزیں نہیں کی تو تم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ دو مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کھل جاتے ہیں کہ آپ زیادہ دیر پریٹینڈ نہیں کر سکتے نا. کتنی دیر آپ تکلف میں بیٹھیں گے, آخر تو آپ کا وہ اصل سامنے آئے گی. تو سفر جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کو ایک انسیکیورٹی کی کیفیت ہوتی ہے نا, پتہ نہیں کھانا ملے گا کہ نہیں مجھے, پتہ نہیں فلان چیز ملے گی کہ نہیں, جگہ ملے گی کہ نہیں, یا کوئی بھی چیز. تو اس میں پھر انسان عموماً کیا کرتا ہے, جیسے ہمارے یہاں ٹرین پر چڑھتے وقت, بسوں میں بیٹھتے وقت لوگوں کا کیا عالم ہوتا ہے, ایک ادھم کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ آپ لوگ, مجھے خوشی ہوئی کہ بہت اچھی طرح قطار میں چل کے آئے, اور وہ نظارہ کتنا اچھا لگتا ہے نا دیکھ کے.
السلام علیکم. چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ ہم لوگ جب پچھلے بیچز میں آئے تھے, ففتھ بیچ میں جب میں آئی تھی تو ایز اے اسٹوڈنٹ اس وقت آئی تھی, اور اس وقت جب میں آئی تھی تو مجھے سب سے زیادہ جو چیز جس کو میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا تھا وہ پانی تھا, اور میں نے اس کو بہت دیر تک دیکھا تھا. اور جب اس کے بعد کے بیچز میں آئی ہوں تو واقعی یہ چیز فیل ہوئی ہے کہ جو سفر اگر ہم قرآن کے ساتھ جاری رکھتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ اس کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں تو مشاہدہ بڑھتا ہے اور اللہ کی قدرت کو آپ زیادہ دیکھتے ہیں. میں نے اس وقت دیکھا تھا لیکن, اور میں نے آبزرو بھی کیا تھا پانی کو, میں بہت دیر تک دیکھتی رہی تھی اس کی ڈیپتھ کو اور اس کے کلر کو, کہاں کہاں مختلف شیڈز ہیں اور کس وجہ سے. لیکن اب جب میں آئی تھی پچھلے بیچ میں اور یہاں پر, تو باقی چیزوں کو بہت زیادہ نوٹ ڈاؤن کیا تھا. اور یہاں پر ففتھ سکس سیونتھ ایٹھ بیچ میں ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اچھا اسی جگہ پر دوبارہ جا رہے ہیں, لیکن جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر پہنچ کے فیلنگس ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں, وہ آپ نے پچھلے سال میں کبھی ایکسپیرینس نہیں کی ہوئی ہوتی. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اچھا جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں پر ایک ہی جگہ پر ہوں گے تو بور ہو جائیں گے, تو وہ چیز کبھی بھی بوریت نہیں آتی ہے جب آپ کے اندر فیلنگس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی بھی ہوتی ہیں.
میں نے میسج بھیجا تھا کہ نماز شروع کریں, لیکن یہاں میرے خیال تلاوت کا مقابلہ جاری تھا, تو ایک تلاوت ختم ہوئی تو مجھے لگا کہ جیسے ایک اور شروع ہوگی, پھر میں نے نماز شروع کر دی تھی وہاں آگے, کیونکہ تلاوت ختم نہیں ہو رہی تھی. ایک اور حکمت کی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے ٹرپس ہوں تو لمبی تلاوت نہ کیا کریں آپ لوگ کبھی بھی آئندہ زندگی میں. سب چونکہ آپ ماشاء اللہ قاری حضرات بن رہے ہیں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ گانے والوں کو اگر گانے کا موقع ملے تو وہ ختم نہیں کرتے, اسی طرح تلاوت کرنے والوں کو تلاوت کا موقع ملے تو وہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتے. تو کبھی بھی تلاوت کے ساتھ کسی پہ مسلط نہ ہوں. مجھے یہ بھی نہیں پتا یقین مانے کہ کس نے کی ہے, اس لیے میں کسی کی ذات پر تنقید نہیں کر رہی, میں آن دا ہول سب کے اکٹھی ایک بات کر رہی ہوں کہ ایسے مواقع جو ہوتے ہیں ان میں نماز بھی مختصر, کیونکہ جیسے مسافر ہوتا ہے نا انسان, تو مسافر کے لیے کیا ہوتا ہے کہ نماز آدھی ہوتی ہے. تو آپ لوگ چونکہ اتنے دور کے سفر پر تو نہیں, لیکن ویسے نماز ہلکی پھلکی ہوگی, اسی طرح اگر کوئی تلاوت ہے تو وہ بھی ہلکی پھلکی, اسی طرح اگر کوئی اور کھانا پینا تو وہ بھی ہلکا پھلکا, کیونکہ اصل مقصد کچھ اور ہے نا. اور وہ مقصد کیا ہے, ایک دوسرے سے ملے, ایک دوسرے کو پہچانے, مل کر کام کرنا آئے ہم کو, اکٹھے چلنا آئے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا واکس ہو رہی ہوتی ہیں, کتنے ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں اور لوگ آرام سے چل رہے ہوتے ہیں. بعض ممالک میں ریسز ہوتی ہیں, لیکن صرف جہاں ڈسپلن نظر نہیں آتا وہ سیاسی جلسوں میں نہیں آتا یا سیاسی جلوسوں میں نہیں آتا نا. اور ہمارے ملک میں سب سے زیادہ وہی مظاہرے ہوتے ہیں سیاسی, اس کا شاید ہمارے ذہنوں پر اثر ہے کہ جیسے ایک مہذب قوم کی واک ہوتی ہے یا ایک مہذب قوم کا چلنا ہوتا ہے یا ایک مہذب قوم کا, صحابہ کرام کے جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے 30,000 کا لشکر تھا جنگ تبوک میں, تب آپ خود سوچیں کہ اتنا بڑا لشکر اور کس طرح ڈسپلن کے ساتھ ہی گئے ہوں گے, تو تبھی وہ ان کا ایک روپ پڑا. لیکن اگر ایک بھگدڑ ہو کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, تو اس میں پھر وہ لطف نہیں باقی رہتا. اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ہم کھانا کھانے لگے تو ضرور یہ دیکھیں, کیونکہ میں ہمیشہ ایسے موقعوں پہ کیا نوٹ کرتی ہوں, دو تین چیزیں نوٹ کیا کرتی ہوں. بیٹھنے کی پوزیشن دیکھتی ہوں, نمبر دو یہ کہ جب کھانا ختم ہوا ہے تو شیٹ کی حالت کیا ہے. ہم کتنا کریٹیسائز کرتے ہیں لوگوں کی شادیوں کو کہ شادیوں میں لوگ اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں, چیزیں پھینکتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ لوگ کھانا کھا کے اٹھیں اور چاول نیچے گرے ہوئے ہوں تو کیا خیال ہے آپ کا, کوئی کہے گا ہم اسلامی آداب پر ہیں یا سنت پر ہیں؟ کھانا کھاتے ہوئے بہت سا کھانا نیچے گرا دینا, خواہ انڈیلتے ہوئے, خواہ منہ میں ڈالتے ہوئے, خواہ کسی بھی طریقے سے اگر ہم کھانا کھائیں اور شیٹس پہ آدھا گرا ہوا ہو تو فیلنگ کیسے آتی ہے؟ یہ تو شکر کرے اتنے سارے کوے ہیں سب کھا جائیں گے یہاں جو بھی گرے گا. اسی طرح جس جگہ پر بیٹھے اس کو دیکھ کر کے صاف ہے یا نہیں, کیونکہ یہ نہ کہ مٹی شیٹ کے اوپر پڑی ہوئی اور آپ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. اس چیز میں ہوتا پتہ کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی دوسروں کو احساس دلانے والے ہوں کہ چلیں پہلے ہم دسترخوان لگاتے ہیں پھر کھانا لگاتے ہیں. کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اتنے ڈسپلن سے کام کرتے ہیں. ہمارے 7th بیچ نے لائبریری شفٹ کی تھی الحمدللہ, ہاسٹل سے نیچے لے کر آئے تھے, اور الحمدللہ اتنا ڈسپلن تھا کہ میں سوچتی ہوں ایسے مواقع کی ویڈیو بنا لینی چاہیے. تاکہ بعد میں کبھی دکھائی جا سکے کہ کس طرح آپ کے پہلے کے لوگ کام کرتے رہے ہیں. پوری لائبریری شفٹ کرنا آسان کام نہیں ہوتا, لیکن ان بچیوں نے پوری لائن بنا کے اوپر سے نیچے تک بہت ان آرڈر گیا تھا سب کچھ, جو کہ ایک بڑا ہیوی کام تھا. پورے بلڈنگ کا فرنیچر ہی پچھلے سال آج کل جب میں واپس آئی تھی, پوری بلڈنگ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی تھی, نیچے کا اوپر, اوپر کا نیچے. ہارڈلی کوئی چیزیں مزدوروں نے کی ہوں گی, لیکن سارے کا سارا الحمدللہ اپنی بچیوں نے کیا تھا اور بہت اچھی طرح کیا تھا. تو ٹرپ کا اصل مقصد ہوتا ہے, یا کہیں پر بھی آپ جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اکٹھے سفر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ایک اجتماعیت کی روح جو ہے وہ ہمارے اندر نظر آئے, مل جل کر رہنا آئے, دوسرے کو جگہ دینا آئے, رستہ بنانا آئے. مثلا اگر ایک گاڑی گزر رہی ہے اور اس کو رستہ چاہیے اور ہم ٹہل رہے ہیں, تو ہمیں بے خبر ہو کے نہیں ٹہلنا, بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آگے سے گاڑی آ رہی ہے, اس کو جگہ چاہیے نا. یعنی کوئی ہمیں کیوں کہے کہ راستہ بناؤ, گاڑی نے گزرنا ہے. اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں اور شعور دیا ہے, ہمیں ایسی چیزیں خود بخود نوٹ کرنی, کیونکہ نفس کا اصل امتحان ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جب اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا, اور جب کوئی نہ آپ کو کہنے والا, اور جب کوئی نہ بتانے والا, تو آپ خود دیکھنے والے ہوں. جب ہم خود دیکھنے والے ہوتے ہیں نا, پھر پتہ چلتا ہے کہ اب قرآن ہماری زندگی میں آ رہا ہے نا, ہمیں اب اس کو استعمال کرنے کا, عمل کرنے کا طریقہ آ گیا. کوئی اور کچھ کہنا چاہیے؟
ہم سب یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید ہم نے پڑھا تو ہمارے اندر وسعت آ گئی ہے, ہمیں غور و فکر کا موقع ملا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں غور و فکر ہی میں ٹھیک ہے, وہ بھی وسعت ٹھیک ہے, لیکن ہمارے آپس کے تعلقات میں بھی تو وسعت آنی چاہیے نا. گروپ میں تو ہم روزانہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور آج بھی میں نے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ وہی والے گروپس وہاں پہ الہدا میں ہوتے تھے, انہیں گروپس میں آج بیٹھی ہوئی تھی. اور میرے پاس ایک بچی میرے گروپ کی آئی تو مجھے کہتی ہے کہ آپ اپنے گروپ کو بھول گئی ہیں. میں نے کہا گروپ میں تو میں روزانہ ان کے ساتھ ہوتی ہوں, لیکن یہی بات ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم کائنات پہ غور و فکر کریں, ہم کہیں ہمارے اندر وسعت آ گئی, نہیں, بلکہ ہمارے تعلقات میں بھی اور ہماری ہر چیز میں وسعت آنی چاہیے.
انشاءاللہ یہ بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹ آیا ہے کہ اگر ہم اپنی ذات میں اور صرف اپنے دوستوں میں اور اپنے گروپ میں ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہمیں وسعت تو نہیں آئی نا, ہے نا. انما المؤمنون اخوة, اور المسلم اخ المسلم, کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, تو صرف اپنے گروپ والے ہی تو نہیں نا. مجھے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم صرف ذاتوں کے ہو کے رہ جاتے ہیں نا, شخصیتوں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. بس کوئی پسند آ گیا, اس کی ذات میں کھو گئے, اس کے بس غم میں روتے رہے, اور باقی مقصد بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, قدرت کی بات ہے, کچھ لوگ آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھے لگتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا دائرہ اس طرح تنگ کر لیں کہ اللہ کے دین کے کام کے لیے ہمارے اندر کوئی وسعت ہی نہ رہے اور باقی مقصد زندگی بھول جائے.
جس طرح جو ہماری انچارجز چینج ہوئی ہیں نا, اس طرح اگر ہمارے گروپس بھی چینج ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جان جاتے. اب ہم صرف اپنے گروپ کی لڑکیوں کے نام جانتے ہیں اور صرف انہیں جانتے ہیں, ان تک ہی محدود رہتے ہیں.
رمضان ایکٹیویٹی اس طرح کی کر لیتے ہیں کہ سارے گروپس جو ہیں وہ مکس ہو جائیں, تو دین کا فائدہ ہے نا, سب ایک دوسرے کو جانے پہچانے گے. بالکل, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہو. اور اگر یہی چیز آپ بڑھا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, لرننگ بڑھ جائے گی.
ہمارے اس بیچ میں یہ کہا تھا کہ دو لوگوں نے اکٹھے نہیں بیٹھا, تو میں جس کے ساتھ بیٹھتی تھی وہ میری تفسیر دیکھ کے لکھتی تھی اور میں اس سے ہیلپ لیتی تھی. اتنا مشکل لگا دو تین دن, لیکن اس کے بعد پھر پتا چلا کہ اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ اور رابطہ ہوا, نئے نئے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, کچھ نے ہماری اصلاح کی, کچھ کی ہم نے اصلاح کی نا, تو اس طرح بہت زیادہ آپس میں تعلق ہوتا ہے. اور میڈم کی پالیسی, یہ مجھے تب شروع میں عجیب سی لگتی تھی, لیکن اب مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ڈیوٹیز کو چینج کرتے رہیں. اس سے ایک تو بہت زیادہ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے, اور ایک جو ہم ہوتے ہیں نا کہ انسان سے جڑ جاتے ہیں. جیسے اب کئی لڑکیاں آتی ہیں تو مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ نہیں ہوتی تو ہمیں کلاس میں مزہ نہیں آتا. تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کلاس میں مزہ ہم نے اس لیے نہیں لینا کہ ہمارا کوئی انچارج ہماری پسند کا ہے نا, تو ہم نے اس لیے لینا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر آئے ہیں. تو ایک بات اور, اب جیسے ففتھ بیچ میں جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تو اسٹوڈنٹ کے طور پہ آئے تھے, تو ہمیشہ اسٹوڈینٹس اس بات پہ غور کرتے ہیں نا, کھلی جگہ پہ آ کے, کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی وسعت ہے, اطاعت ہے. یہی چیزیں ہم بھی پہلے بیچ میں دیکھتے رہے, پھر اس کے بعد میں یہ دیکھتی ہوں کہ واقعی وہ سب چیزیں اپنی جگہ قائم ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پودے اتنے بڑھ رہے ہیں, سب کچھ. لیکن میں سوچتی ہوں کیا ان کے اوپر سوائے اللہ کی ذات کی کوئی اور نگران ہے؟ تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جب تک انچارج نہیں ہوگا تو ہم ٹھیک نہیں ہوں گے؟ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہے ہیں, اور اگر ایک یہ خیال آ جائے تو پھر ہمارا ہر کام جو ہے نا وہ درست ہو جائے.
تقوی مان بھی اسی چیز کا ہے.
ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی, ہمارے بیچ میں زبیدہ باجی نے سکس بیچ میں ہمیں کہا تھا کہ آپ ہر روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ بیٹھے, تو اس سے مجھے پہلے تفسیر لکھنے کا بالکل طریقہ نہیں آتا تھا کہ میں تفسیر کیسے لکھوں. میں ساری ساری جو بھی میڈم بولتی تھی ایک ایک لفظ سارا لکھتی تھی, کچھ بھی نہیں چھوڑتی تھی. لیکن جب سے زبیدہ باجی نے کہا تو میں نے دیکھا کہ جب ہم مختلف لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک تو مجھے تفسیر لکھنے کا بہت اچھا طریقہ آ گیا, اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں سب کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب ہم ہر روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہر لڑکی میں کوئی نئی بات ضرور ہوتی ہے, ہر لڑکی میں ایک اچھی بات ضرور ہوتی ہے. پہلے تو میں اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن میں ہر روز جب ایک نئی لڑکی کے ساتھ بیٹھتی تھی میں دیکھتی تھی اس میں کوئی نہ کوئی اچھی بات اس میں ضرور ہوتی تھی, اور میں کہتی تھی کہ اس لڑکی میں اچھی بات ہے میرے اندر کیوں نہیں ہے. اور ہمارے میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے کہ ہم بھی اپنے اندر نئی اچھی اچھی باتیں پیدا کریں.
میں خود جب کالج میں تھی تو میرے والد قرآن پاک مجھے پڑھایا کرتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو پڑھو چاہے چھوٹی سی چیز ہو تو اس پر جا کر عمل کرو نا, اور جس جگہ پر ہم نکلتے ہیں معاشرے میں تو وہیں پر ہماری اصلیت کھلتی ہے. جیسے سلام میں پہل ہے نا کہ سلام میں پہل کرو, اور پھر یہ حدیث ہے کہ آپ اس کو بھی سلام کرو جس کو آپ پہچانتے, اور اس کو بھی کرو جس کو آپ نہیں پہچانتے. تو میں نے اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کیا. شروع میں تو مجھے اتنی شرم آئے, اتنی جھجک آئے, میں تو لوگ مجھے کالج میں کہیں گے کہ اس کو کیا ہے نا, کیونکہ بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ جان پہچان نہیں آپ کیوں سلام کرتے ہیں. اور میں بہت زیادہ شائع تھی کہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی, لیکن صرف اس سنت نے, اس سنت پر عمل نے میری سب جھجک کھول دی, اور مجھے پورے کالج اے ٹو زی ایک ایک شخص کو سلام کرنے اور سب کا خوف میرے دل سے نکل گیا نا, ورنہ کراؤڈ سے گھبراتے ہیں نا آپ, ہوتی ہے نا گھبراہٹ, تو سلام سے اجنبی ختم ہو جاتی. شروع میں تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے اوپر پتہ نہیں کیا پڑ گیا نا. تو مجھے اس وقت اس بات کی حکمت سمجھ آتی ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو, اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پہ عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ افشو السلام و بینکم. میں اس حدیث میں ہمیشہ بہت غور کرتی ہوں, اور ابھی بھی مجھے پوری طرح نہیں سمجھ آئی, پتہ نہیں اس کے اور کتنے پہلو ہوں گے, کہ سلام جنت میں پہنچاتا ہے کس طرح. ہمیں تو بس اتنا چھوٹا سا نسخہ دے دیا گیا نا, لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ جتنے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, جتنے لوگوں سے آپ واقفیت پیدا کرتے ہیں, اتنے لوگوں تک دین کی بات پہنچاتے ہیں. اگر میں اپنا ہی دیکھوں, اگر میرے والد نے یہ نہیں سکھایا ہوتا, یہ میرے اندر یہ چیز نہیں آتی, میں سلام لوگوں کو نہیں کرتی, میرا خوف دور نہیں ہوتا, میں پبلک ڈیلنگ نہ جانتی, کیا میں اتنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے درس دے سکتی؟ کتنا وہ سٹیج فوبیا ہوتا ہے, یا کراؤڈ میں بیٹھنے کا خوف ہوتا ہے, یا کلاس میں جانے کی گھبراہٹ ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن جو ہی آ کے مائک پکڑتے ہیں تو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں ان کے. اس لیے کہ ہم اپنی ذات میں بہت رہتے ہیں, یا ہم ایک مخصوص محدود دائرے میں رہتے ہیں. اگر آپ صرف اس سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں, سب کو سلام کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کے دل سے لوگوں کی جھجک اور خوف اتر جائے گا. جب خوف اتر جائے گا تو ان سے بات چیت کرنا آسان ہو جائے گا, اور پھر اللہ کی بات بھی آپ پہنچا سکیں گے.
میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم سے پہلے پتہ نہیں اس ریسٹ ہاؤس میں کتنے لوگ آئے ہوں گے, اور ان سب نے اپنے آثار چھوڑے ہوں گے, اور وہ پتہ نہیں اب اس دنیا میں ہیں بھی کہ نہیں, اور پتہ نہیں ہم نے بھی اس دنیا میں کب ہماری رخصت کا نکارہ بچ جائے. تو ہم لوگوں کو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے بہتر آثار چھوڑ کے جانا ہے.
انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے. میں جب آئی تو مجھے آپ کو پتا پہلی چیز کیا یاد آئی, کیونکہ ہم فرسٹ ٹائم یہاں تھرڈ بیچ میں آئے تھے, اور ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری اسٹوڈنٹ تھی عالیہ, جس کی وہ کیسٹ ہے دوسری دنیا. آتے ہی مجھے اس کی یاد آئی نا کہ کس طرح فلاں پتھر کے قریب وہ یہ بات کر رہی تھی, اور ہم سب دوڑ رہے تھے, اور اس کی شکل اور جس طرح جوتا پکڑا ہوا تھا اور جو اس کا سٹائل تھا وہ مجھے بار بار آج کئی دفعہ بیٹھے ہوئے یہاں خیال آیا نا. تو میں سوچی تھی کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں نے اس طرح چلے جانا ہے اس دنیا سے, اور قبر کتنی خاموش جگہ ہے اور کتنی ہر چیز کو ختم کر دینے والی نا, ساری حرکت اور ساری ایکٹیویٹی اور ساری کوششوں کے مواقع بند ہو جاتے ہیں, رکاوٹ آ جاتی ہے, برزخ آ جاتا ہے, نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے آ سکتے ہو, ٹریپ ہو جاتے ہو بیچ میں. تو واقعی ہمیں سے ہر ایک کو اپنے ایسے آثار چھوڑ کر جانا ہے نا, کہ ہم چلے بھی جائیں اس دنیا سے تو ہماری مثال قائم ہو. میں کئی دن سے غور کر رہی ہوں کہ صبر کا کیا مفہوم ہوتا ہے نا. صبر کس کو کہتے ہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے مجھے یہاں صبر کا مفہوم سمجھ میں آیا. ہم ہر سال ایک دن کے لیے یہاں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ درخت جب سے اگے ادھر ہی کھڑے ہیں. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ درخت سامنے والا، یہ بڑے پتوں والا، یہ درخت، یہ سب اتنے سالوں سے ادھر ہی کھڑے ہیں نا. کتنا صبر ہے ان میں، کتنا پیشنس ہے. اسی سے تو کائنات خوبصورت ہے. اگر یہ بھی ہماری طرح سب شام کو کہیں نہ کہیں چلے جاتے اور آج ہم یہاں آتے چٹیل میدان پڑا ہوتا تو یہ خوبصورتی تو نہیں ہوتی. ہم میں سے جب کسی کو کوئی کام ایک جگہ لگ کے جم کے کچھ عرصہ کرنا پڑتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بور ہو گئے ہیں، کب تک یہی کرتے رہیں گے؟ اسی وجہ سے ہم وہ حسن نہیں پیدا کر پاتے کسی بھی نیکی کے کام میں، کسی بھی اچھی چیز میں، کیونکہ محنت نہیں ہے نا، جماؤ نہیں ہے کسی بھی چیز میں، مستقل مزاجی نہیں ہے، استقامت نہیں ہے. ان سب درختوں کا حسن ان کی استقامت میں بھی ہے، سبزے میں تو ہے ہی، لیکن ان کو نہ رات کی تنہائی کا ہے، نہ ہی ان کو کسی رونق میلے کا ہے، نہ ہی ان کو کسی اور چیز سے. کتنی، جیسے شروع میں پہلی بات کسی نے کی تھی نا، کہ ہر چیز اطاعت میں نظر آ رہی ہے نا، اطاعت ہی اطاعت ہے، صبر ہی صبر ہے. دن رات کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ، حالانکہ ان کے اندر احساس کا ایک پہلو تو ہے نا، زندگی ان کے اندر بھی ہے.
کسی نے لکھ کے بھیجا ہے، آج ہمیں یہ بتائی کہ حکمت کیسے آتی. حکمت کے بغیر ہر کام میں ہم مار کھا جاتے ہیں، لوگوں کو ہرٹ کر دیتے ہیں، مسائل پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور ایسا معلوم ہوتا ہے ہمارے اندر علم یا تو ہے ہی نہیں، آیا ہی نہیں، عمل کیسے آئے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، صبر سے آتا ہے. اگر آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ذرا سا رک جائیں، بولنے سے پہلے ذرا سا سوچ لیں، چلنے سے پہلے ذرا سا سوچ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس ٹھہراؤ سے حکمت آنے لگ جائے گی. ہاں، رأس الحکمت مخافت اللہ، خوف تو اللہ کا اندر ہے، لیکن عملی طور پر آپ کے اندر کیسے ایک چیز آئے گی؟ اس کے لیے ٹھہراؤ بہت ضروری ہے زندگی میں. میں نے دیکھا کہ ہم بہت سی خرابیاں جلد بازی میں کرتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کہیں چل رہے ہیں تو دھکا کیوں پڑتا ہے؟ آگے دیکھتے نہیں، جلد بازی کرتے ہیں نا، کسی کو ہرٹ کیوں کر جاتے ہیں؟ جلد بازی کرتے ہیں. بہت سی خرابیاں آپ دیکھیے جلد بازی کے نتیجے میں نکلتی ہیں. ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں؟ جلد بازی سے ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں مختلف کاموں میں ٹھہراؤ آ گیا تو آپ دیکھیں گے کہ حکمت بھی آنا شروع ہو جائے گی. میں اجازت چاہوں گی.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.